الرحيم. الحمد لله ہماری تلاوت کا سورہ یاسین سے ہوا. امام غزالی فرمایا کرتے کہ جیسے کہ یہ ہے کہ یہ سورت قرآن کا دل ہے، تو ایمانی زندگی کا دل آخرت پر ایمان ہے. ایمانی زندگی کا دل آخرت پر صحیح ایمان اور یقین ہے. تو اس سورت کے اندر آخرت کا تذکرہ کثرت سے ہے، مختلف انداز سے ہے. تو یوں یہ پورے قرآن کا بھی دل قرار دیا گیا. مسلمانوں نے اس سورت کو جان کنی کے لیے رکھا ہے کہ مردے کی جان جلدی چلی جائے اور اس کی روح آسانی سے نکل جائے، لیکن اصل تو قرآن کا یہ زندگی، قرآن سورہ یاسین کا وہ مضمون ہے جو انسانی زندگی کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، اور اس کے اندر بتائی ہوئی آخرت کی فکر ہے، وہ اصل انسانی زندگی کی زندگی ہے. اسی کا تذکرہ فرمایا، اللہ کے نبی کی رسالت کا تذکرہ ہے. پھر نہ ماننے والے اس حد تک جا پہنچے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، وہ اندھے بہرے ہیں اور ان کو اصلاح اور نصیحت کی کوئی چیز ان پر اثر انداز نہیں ہو سکتی. پھر کچھ اللہ کے سچے دائی ایک بستی کے اندر آئے، ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا. قوموں نے قوموں کہنے لگی، تمہاری وجہ سے ہمارے ہاں انتشار پیدا ہو گیا ہے، یہ معیشت کی تنگی تمہاری وجہ سے ہے، تو تمہاری یہ نحوست ہے. تو اللہ کے ان سچے دائیوں نے کہا کہ نحوست تو تمہاری بدعمالیوں کے ساتھ ہے، تمہاری اس طرز زندگی کا انجام بد ہے جسے تم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہو. قوم جو اللہ کے سچے دائیوں کو قتل کرنے کے درپے ہوئی، تو اسی قوم کا ایک شخص حبیب نجار دور سے اٹھ کر ان کے سمجھانے لگا، اللہ کے بندے کو کیوں قتل کرتے ہو جو ہر قسم کے مفادات سے بالا تر ہو کے تمہیں اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور وہ ذات کی ہم پرستش کیوں نہ کریں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں نعمتیں دیتا ہے. قوم نے اس پر بھی حملہ کر دیا اور اسے شہید کر دیا. قرآن نے اس کا تذکرہ فرمایا، اللہ نے اسے جنت میں پہنچایا، اور جنت میں جا کر بھی کہتا ہے کاش کہ میری قوم کو میری حالت کا پتہ ہوتا کہ کیسے اللہ رب العزت نے میری بخشش فرمائی ہے اور کیسے مجھے یہاں نعمتوں اور انعامات کا سلسلہ میرے لیے فرمایا ہے. کاش کہ قوم میری جانتی اور یہ غلط زندگی کا رخ اس کا بدل جاتا. حضرت ابن عباس فرمایا کرتے تھے، یہ بھی عجیب آدمی ہے، زندگی میں بھی اپنی قوم کا خیر خواہ رہا ہے اور مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کی خیر خواہی چاہتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے کفار کا تذکرہ فرمایا کہ جنہیں حسرت ہوگی جب اللہ کی طرف سے پکڑ آئی، اس بستی پر اللہ کی پکڑ آئی، اور ایک چیخ، ایک فرشتے نے آ کر دیوار پر بیٹھ کر چیخ ماری، ساری قوم کے کلیجے پھٹ گئے اور ان پر خاموشی طاری ہو گئی. اس کا تذکرہ فرمایا وہ اللہ دوبارہ زندگی دے گا، دیکھتے نہیں بنجر زمین کو اللہ آسمان کے بارش سے زندگی دیکھتا ہے، اور مختلف پھل اور نباتات وہاں سے اگنے لگتے ہیں، اور یہ اللہ کا نظام ہے کہ ہر چیز کا اللہ جوڑا جوڑا پیدا کرتا ہے، اور یہ سورج اور چاند اپنے اپنے دائرے میں کس انداز سے ایک سیکنڈ اور ایک منٹ کے فرق کے بغیر اپنے اپنے دائرے میں آتے جاتے ہیں. یہ رات کے پردہ ہٹتا ہے تو دن آتا ہے، اور دن کا پردہ ہٹتا ہے تو رات آ جاتی ہے. یہ ایک مسلسل نظام ہے اس اللہ کی قدرت کا. اور فرمایا کہ یہ لوگ ہیں، جب ان سے کہا جب اللہ سے ڈرو اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو، تو یہ کہتے کب ہے اللہ کی پکڑ؟ فرمایا جب اللہ کی پکڑ آئے گی پھر سنبھلنے کا موقع اور مہلت نہیں ملے گی. پھر اللہ رب العزت نے آخرت کا تذکرہ فرمایا، جب سور پھونکا جائے گا سب پر گھبراہٹ ہو جائے گی، پھر سور پھونکا جائے گا موت طاری ہو جائے گی، اور پھر سور پھونکا جائے گا قبروں سے تیزی کے ساتھ اٹھیں گے، اور معاشر کا میدان ہوگا. نیکی کرنے والوں اور بدی کرنے والوں کے اجر و ثواب میں اور سزا میں ذرا بھی کمی پیشی نہیں ہوگی. انصاف کا وہاں میدان لگے گا، ہر ایک کو اس کے کیے پہ اجر اور سزا ملے گی. وہاں اللہ اہل جنت کو جنت کے محلات میں اپنی ازواج کے ساتھ اس کا تذکرہ فرمایا، اور تختوں پہ بیٹھے، مسیحیوں پہ بیٹھے، باہمی آپس میں گفتگو میں مشغول ہوں گے. اور جہنمیوں کا انجام بد کا تذکرہ ہے، دنیا میں نیک و بد ملے جلے رہتے ہیں، اور نیک اور نیک اور مجرم دونوں اکٹھی کھاتے پیتے نظر آتے ہیں، لیکن فرمایا کل قیامت کے دن اللہ مجرموں کو نیکوں سے الگ کر دے گا اور ان سے کہا جائے گا کیا اللہ کا عہد نہیں آیا تھا، اس دن کے بارے میں نہیں ڈرایا تھا؟ خود تمہاری زندگی کے اندر یہ تبدیلیاں جو بڑھاپا بچپنا اور پھر جوانی اور پھر بڑھاپا اور پھر کمر کا جھکنا اور ہڈیوں کا گودا چلے جانا اور بالوں کا سفید ہونا، یہ کمزوری کے بعد طاقت اور طاقت کے بعد کمزوری، یہ سارے مراحل تو تمہیں خبر دے رہے تھے کہ تمہاری زندگی کی شام ہو رہی ہے اور اختتام بھی اس دن کا ہونے والا ہے۔ فرمایا یہی اللہ کی قدرت تمہیں بار بار سمجھا رہی تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے آخرت کا تذکرہ فرمایا، انہیں حیرت ہوتی ہے کیسے اللہ پیدا کرے گا، فرمایا اللہ کے لیے ایک کا پیدا کرنا، سب کا پیدا کرنا، سب برابر ہے، صرف اس نے کن کہنا ہے بس، اور سب چیزیں وجود میں آ جائیں گی، وہ ہر کمزوری اور عیب سے پاک ہے، اس کی شان بہت بڑی ہے۔ پھر سورہ صافات کا تذکرہ ہے، اللہ کے فرشتے صف باندھے اللہ کے حکم کے انتظار میں رہتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کے لیے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کی مدح اور تعریف فرمائی۔ پھر آخرت کا تذکرہ اور آخرت کا منظر ذکر فرمایا، وہاں سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے اور نیک و بد کا انجام وہاں ہونے ہوگا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اہل جنت کی گفتگو کا تذکرہ فرمایا، وہ جنت میں آپس میں گفتگو کرتے کرتے یہاں تک کہہ بیٹھیں گے کہ ہمارا ایک ساتھی تھا جو دنیا کے اندر کہا کرتا تھا کہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہوں گے، انہی میں سے ایک وائے شخص، ایک کافر کا بھی تذکرہ ہے کہ آس بن وائل نے ایک بوسیدہ ہڈی لی اور ہڈی لینے کے بعد انسان کی بوسیدہ ہڈی لی اور اسے یوں ہاتھ کے اندر اسے مسلا اور مسلے کے بعد وہ مٹی کو یوں فضا میں بکھیر دیا اور کہنے لگا کیا یہ بھی زندہ ہوگا، یہ بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اس کی مذمت فرمائی، اللہ کی پوری قدرت ہے۔ اسی طرح ایک دوست کا تذکرہ ایک جنتی کریں گے کہ وہ ہمیں یہ کہا کرتا تھا کہ مرنے کے بعد کیا زندگی ہے، پتہ نہیں آج اس کا کیا انجام ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، دیکھنا چاہتے ہو؟ فطلع فرعو فی سواء الجحیم، دیکھو جہنم کے بیچ و بیچ میں وہ پڑا ہوا ہے، وہ جہنمی ہے۔ تو اس وقت کہیں گے اللہ تیرا کرم ہے، ورنہ یہ تو ہمیں بھی جہنم میں ڈال دیتا اگر ہم اس کے طرز پر اور اس کے سوچ اور فکر پہ زندگی گزارتے۔ اللہ رب العزت نے اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی، قوم نہ مانی، اللہ نے اسے غرق کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قوم کا تذکرہ ہے، اور اس قوم نے انہیں اپنے جشن کے دن کے لیے دعوت دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہانہ بنا کے انکار کر دیا اور ان کے جانے کے بعد ان کے بتوں کے ساتھ دو دو ہاتھ کر دیے اور انہیں سمجھایا، کیونکہ وہ زبان کی بات نہیں سمجھتے تھے، انہیں سمجھایا کہ یہ تمہارے بت ہیں جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، تم انہیں معبود کیسے بناتے ہو؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی یوں تو ساری کی ساری آزمائش اور امتحانات سے بھری ہوئی تھی، لیکن آپ کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا اپنے لخت جگر کو، جسے بڑے ارمانوں سے اور بڑے آنسو بہا کر اور نہ جانے کتنے سالہ سال جب مانگتے مانگتے سر کے بال بھی سفید ہو گئے اور بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچ گئے، اتنے ارمانوں کے بعد جب وہ اولاد ملی اور ہاتھ میں انگلی پکڑ کر چلنے کے قابل ہوئی تو آزمائش آ گئی، اس لخت جگر کو ہماری خاطر اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دو۔ کیا ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، اور کیا اس بیٹے نے صبر کا مظاہرہ کیا، اور اللہ نے اس نذرانے کو کیسے شاندار انداز میں قبول فرمایا۔ اس کا تذکرہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ چوں کیا نہ چوراں کیا، نہ فلسفہ پوچھا نہ حکمت پوچھی، نہ کیوں کہا نہ کیسے کہا، بلکہ اللہ کے حکم کے سامنے تسلیم خم ہو سر جھکا کر اور اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری چلانے کے لیے بیٹے کی پیشانی کے بالوں کو پکڑ پہ لٹایا اور اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ چھری ہاتھ میں لے کر گردن پہ چلانا شروع کر دی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ابراہیم تو میری دوستی میں بڑا سچا ہے، تو میری دوستی میں بڑا سچا ہے، ہم نے تمہاری یہ قربانی قبول کر لی ہے، اب یہ مینڈا ہے اس کے بدلے میں اسے ذبح کر دو، اور آنے والے انسانوں کو ہم نے یہ روایت ان کے لیے رکھی ہے کہ ہر سال مسلمانوں سے کہہ دیا کہ ابراہیم کی اس قربانی کو جانوروں کی شکل میں ذبح کر کے اس قربانی کو زندہ کیا کرو۔ تو ایک تو وہ ابراہیم ہے، اللہ کا خلیل ہے، کہنے میں تو وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، لیکن میرے عزیزو اس نے تو بندگی کا حق ادا کر دیا ہے، وہ تو اپنے بیٹے پہ گلی پہ چھلی چلانے کے لیے تیار ہے، اور میں اور ہم ہیں اپنی ایک حرام خواہش پر بھی چھری چلانے کے لیے تیار نہیں۔ رمضان جیسا مقدس مہینہ میں گزر رہا ہے، جو لگے بندھے گناہ ہیں ان پہ چھری چلانے کے لیے آج کا مسلمان تیار نہیں ہے۔ کوئی بیٹی بہنا بے پردہ ہے تو وہ بے پردہ ہی ہے، اور کوئی نوجوان آنکھوں کی گندگی اختیار کر رہا ہے تو آنکھیں گندی ہی کر رہی ہیں، اور کوئی شخص گھر میں لقمہ حرام لا رہا ہے تو لائے ہی جا رہا ہے، کوئی رشوت اور سود کا عادی ہے، مجال ہے اس پہ توبہ کر لے۔ جو زبانوں پہ بددیانتی اور جھوٹ کے بول ہیں، مجال ہے اس پہ شرمندگی اور توبہ ہو۔ رمضان کی ایسی مبارک گھڑیاں بھی گزر رہی ہیں، لیکن ہم کسی ایک حرام خواہش پر بھی چھری چلانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پتنی کس گھڑی کا اور کس لمحے کا اور کون سی ساعت کا انتظار ہے۔ ایک یہ ابراہیم ہے، اللہ کا خلیل ہے، اور تو اور اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری چلا رہے، اور بیٹا بھی بڑا سعادت مند ہے، کہا ابا جان دیر نہ کیجئے، آپ چھری چلا جئے، میں بھی اللہ کی خاطر صبر کروں گا، میں بھی باپ ذبح کرنے کے لیے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ قرآن کا یہ قصہ اور یہ واقعہ میرے اور آپ کے لیے اللہ نے قرآن کے اوراق میں محفوظ کر دیا، سبق دیا ہے، کچھ اللہ کی بندگی کا ہم بھی حق ادا کریں، کچھ اللہ کی بندگی کا ہم بھی حق ادا کریں۔ اگر اللہ یہ کہہ دے گا بیٹے کے گردن پہ چھری چلا دو، میرے عزیزو بس اوقات سعادت مند بیٹے کے گردن پہ چھری چلانا مشکل ہوتی ہے، اپنے گردن پہ چلانا آسان ہو جاتی ہے، اپنی قربانی دینا آسان ہے، بیٹے کے گردن پہ چھری چلانا اس سے مشکل ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کا یہ خلیل اس ازمائش پر بھی پوترا پورا اترا ہے۔ اللہ ہم سے کہہ دیتا، لیکن اللہ نے آج یہ کہہ دیا، حرام سے بچ جا، حرام سے بچ جا، نافرمانی سے بچ جا، اللہ کی بغاوت سے توبہ کر لے، بس یہ بھی کر لے تب بھی تو میرا پیارا اور میرا محبوب بن جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، پھر اس قربانی پر اللہ نے اسماعیل دیا، اسماعیل کی اولاد سے محمد رسول اللہ آئے، اور اس قربانی سے اللہ نے اسحاق دیا، اسحاق کے اولاد سے حضرت یعقوب پیدا ہوئے، یعقوب سے پھر لاکھوں، ایک لاکھ سے زائد نبی اللہ رب العزت نے دھرتی پر بھیجے۔ یہ ابراہیم کی قربانی کا نتیجہ ہے، یہ ابراہیم کی ازمائشوں اور امتحانوں میں کامیابی کا نتیجہ ہے، اللہ نے اسے یہ عزت بخشی ہے۔ حضرت الیاس کا تذکرہ ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور ان کی قوموں کی نافرمانی، پھر اللہ کی طرف سے برسنے والے بتروں کی بارش اس کا تذکرہ، پھر مشرکین کا غلط نظریہ کہ اللہ کے لیے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے، ان کی مذمت فرمائی، اور ان کی مذمت فرمائی، اللہ فرمایا کیسے ظالم لوگ ہیں، اپنے لیے بیٹے اللہ کے لیے بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اگر ایک بات طے نہ ہو جاتی، پتہ نہیں کب سے ان کی پکڑ آ چکی ہوتی، نبی سے کہا صبر کیجئے، صبر کیجئے، ہمارے عذاب میں جلدی نہ کیجئے، آپ صبر کیجئے، ایک وقت پہ اللہ کی پکڑ آئے گی۔ پھر آخر میں اللہ کی بڑائی اور اللہ کی تعریف اور اللہ کی شان بلند کا تذکرہ ہے، سبحان رب ربک العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حدیث میں آتا ہے کوئی شخص اپنے اعمال کو بڑے تول میں قیامت میں تلوانا چاہتا ہے، کوئی شخص قیامت میں اپنے نام اعمال کو بڑے تول میں تلوانا چاہتا ہے، تو وہ مجلس کے آخر میں یہ تین آیتیں پڑھ لیا کرے۔ پھر سورہ سات کا تذکرہ ہے، قرآن کی عظمت کا تذکرہ، آخرت کے عقیدے کا تذکرہ۔ انہیں حیرت ہوتی ہے کہ ہم میں سے ایک شخص اللہ کا پیغمبر بن کے کیسا بن گیا، یہ کیسی بات کرتا ہے، سب کو چھوڑ کے ایک الہ کی عبادت کرو، یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ان مشرکین کے اس نظریات کی مذمت فرمائی، پھر قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ، پھر حضرت داود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے غیر معمولی سلطنت عطا فرمائی، روحانی اور مادی دونوں انداز کی بادشاہتیں، ایک طرف نبوت بھی ملی، ایک طرف اقتدار بھی ملا، ایک طرف اللہ کا تعلق بھی ملا، ایک طرف دنیا کے وسائل بھی ملے، ایک طرف شاندار قسم کی زبان کے بول بھی ملے، ایسی آواز کہ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے اور اللہ کا کلام پڑھتے تو پرندی بھی فضاؤں میں آپ کے ساتھ وہی کلام پڑھنے لگتے اور ایسا لگتا پہاڑ بھی آپ کے ساتھ وہی پڑھنے لگے۔ ایسی شاندار آواز اللہ نے آپ کو دی، ایک فیصلہ کر بیٹھے۔ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے تنبیہ فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا، ان کو بھی ایک آزمائش آئی، اللہ نے رہنمائی فرمائی۔ حضرت سلیمان نے اللہ سے فریاد کی، اے اللہ ایسی سلطنت دے، ایسی بادشاہت کی، ایسی بادشاہت کسی کی نہ ہو۔ پھر اللہ نے ایسا مسخر کر دیا، پرندوں کو بھی، جنات کو بھی، ہواؤں کو بھی، ان سبھی کو آپ کے لیے مسخر کر دیا۔ پھر حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، جو ایک زندگی کے ایک بڑے عرصے تک ازمائشوں میں گزرے، بیماریوں میں گزرے، تکلیفوں میں گزری، لیکن اللہ کا در نہیں چھوڑا، اللہ کی چوکٹ نہیں سوری۔ مفسرین نے لکھا 18 سال تک اولاد بھی ساری گئی، مال بھی سارا گیا، جسم بھی بیماریوں سے بھر گیا، لیکن مجال ہے ان کی ثابت قدمی میں اور ان کی شکر گزاری میں فرق آیا ہو، مجال ہے ان کی ثابت قدمی میں اور ان کی شکر گزاری میں فرق آیا ہو، اللہ کا در نہ چھوڑا۔ اللہ کہتا ہے یہ ایوب میرا بڑا ہی اچھا بندہ ہے، نعم العبد انہ اواب، بڑا ہی اچھا بندہ ہے، ہمیشہ میری طرف رجوع کرتا ہے۔ پھر حضرات انبیاء کا تذکرہ، ابراہیم کا، اسماعیل کا، یسع کا، ذوالکفل کا علیہم الصلاۃ والسلام، مختلف انبیاء کا تذکرہ ہے۔ پھر جنت کا تذکرہ، جنت کے نعمتیں، اہل جنت وہاں نعمتوں سے خوب استفادہ اور فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، اور جہنم والوں کا تذکرہ، اور جہنم میں جانے والے بعد والے کو پہلے والے کوستے چلے جائیں گے، آپس میں ان کے جھگڑے اور لڑائی کا تذکرہ، یہ مستقل جہنم میں ایک عذاب ہوگا۔ پھر حضرت آدم کی پیدائش، اور پھر مسجود ملائکہ، اور پھر شیطان کا انکار، اور پھر اللہ نے شیطان کو مہلت دی اور اس نے اعلان کر دیا میں رائے حق سے اس انسان کو ہٹاؤ کے رکھوں گا، رائے حق پہ نہیں آنے دوں گا، دائیں بائیں سے آ کر اسے گمراہ کر دوں گا۔ ہاں اللہ رب العزت نے فرمایا میرے مخلص بندوں پر تیرا وار نہیں چلے گا۔ پھر اللہ کے نبی سے کہا انہیں کہہ دو کہ میں تم سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کرتا، ایک اللہ کی بڑائی اور اللہ کا تذکرہ تمہارے سامنے کرتا ہوں۔ پھر سورہ تنزیل، پھر اگلی سورت کا تذکرہ ہے، جس کے آغاز میں اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے۔ مشرکین شرک کیا کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ ہماری سنتا نہیں، اپنے پیاروں کی لوٹاتا نہیں، ہم ان کو ذریعہ بنا کے اللہ کے قرب تک پہنچتے ہیں، ان کے واسطے کے بغیر ہم اللہ تک پہنچ نہیں سکتے۔ اس کی مذمت فرمائی، اسلام میں معاملہ ڈائریکٹ ہے، براہ راست اللہ سنتا ہے، بلکہ بس اوقات گناہگاروں کی زیادہ سنتا ہے۔ اما یجیب المضطر اذا، جو بھی تڑپ کے دعا کرے گا اور فریاد کرے گا، اللہ اس کی فریاد کے درمیان اور اپنے درمیان سارے پردے چاک کر دے گا، اور اس کی رات براہ راست اللہ تک پہنچے گی۔ اللہ کی قدرت کا ذکر ہے، انسان کو پیدا کیا، قوت نطفے سے پیدا کیا، پھر اس کی تخلیق کے اندر مختلف مراحل آتے چلے گئے، اس کا تذکرہ فرمایا، یہ مشرک ہمیں بھی مانتے ہیں، مصیبت کے گھڑی میں ہمیں ہی پکارتے ہیں، مشکل کی حالت میں جب ان کے معبودان باطل عاجز ان کو عاجز ہوتے نظر آتے ہیں، فریاد یہ ہم ہی سے کرتے ہیں۔ فرمایا ایک وہ شخص ہے جو راتوں کو کھڑا کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، رب کی رحمت سے امید رکھتا ہے، اور وہ شخص جو اللہ کو جانتا ہی کوئی نہیں، دونوں کہاں برابر ہو سکتے ہیں۔ پھر اللہ کی وحدانیت اور بڑائی کا تذکرہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا انہیں کہہ دو اللہ کی فرما برداری کا مجھے حکم ملا ہے، اور نیک لوگوں کا تذکرہ جو حق بات کو غور سے سنتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں، فرمایا یہی عقل والے لوگ ہیں۔ فرمایا وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے جس کا سینہ اللہ اسلام کے حکموں کے لیے کھول دے اور اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ ہو جائے، اس کی تعریف فرمائی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آخر میں ایک مثال دی، فرمایا ایک غلام جس کے بہت سارے آقا ہوں اور ہر ایک بد اخلاق ہو، دیکھو اس غلام کے لیے کتنی پریشانی ہوگی، کس کی مانے کس کی نہ مانے، کس کا کام کرے کس کا نہ کرے، ایک غلام، کئی آقا، ہر ایک بد اخلاق، اس کی زندگی میں سکون کہاں ہوگا، اور ایک آقا ہے بھی بڑا محسن اور اس کا غلام زہر اس کے لیے آسان۔ فرمایا ایک وہ ہے جس کے بہت سارے خدا ہیں، برادری بھی ہے، خاندان بھی ہے، اسٹیٹس بھی ہے، زمانہ بھی ہے، یہ سارے اس کے معبود ہیں، کس کس کو راضی کرے گا، کس کس کو راضی کرے گا، زمانے کے بہت سارے بت بنا رکھے ہیں، اور ایک وہ ہے جس کا معبود اکیلا ہے، جس کا معبود اکیلا ہے اسے ڈر ہے تو اسی کا، اور خوف ہے تو اسی کا، امید ہے تو اسی کا، اس کی حرکات اور سکنات اور اس کی زندگی کے سارے فیصلے اس کو سامنے رکھ کر ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ آسانی کی زندگی گزارے گا نا، یہ آسانی کی زندگی گزارے گا۔ فرمایا آپ دنیا سے جائیں گے تو یہ پیچھے والے بھی سارے دنیا سے چل جائیں گے، سبھی نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔